رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد لله المبدئ المعید الغنی الحمید ذی اللف الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن دله فهو البعید الطریر یعلم ما ظهر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودین الحق ارسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلیہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ذی الحجہ کا یہ مہینہ اور ایام نحر کے ساتھ ایام تشریق کے وہ دن جو حضرت خلیفہ صوم سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی جلیل القدر شہادت اور اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ اور تاریخ اسلام کی ایک برگزیدہ اور رفعت مآب شخصیت خلیفۃ الرسول داماد رسول حیا و عفت و پارسائی کے کامل مظہر جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان الذنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. ان ہستیوں کا تعارف ان سے محبت ایمان کی دلیل ہے. انسان کو کبھی بھی کسی کام کو کرتے وقت اپنے مشن کے حوالے سے اور اپنے ضروری کام کے حوالے سے جب کوئی کام کرنا یا اپنے مشن کی تکمیل کرنا انسان کے لیے جب مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو آسان کرنے والی چیز محبت ہوتی ہے اور اپنے لیڈر اپنے مقتدا اپنے بڑوں سے عقیدت ہوتی ہے. یقیناً صحابہ اکرام کی محبت خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر ایمان کے جذبے کو پیدا کرتی ہے اور بندے کے دلوں سے بدعملی کفر نفاق فساق فجور موت کا ڈر دنیا کی ہوس کو نکال کر بندے کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب راغب اور انسان کی زندگی اور فطرت کے بنیادی اور حقیقی مقصد سے روشناس کرتی ہے. محبت ہی وہ ذریعہ ہے کسی کے حضور اپنی گردن کو پیش کر دینا اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ وہ ایک کامل طریقہ ہے جو بندے کی طبیعت کو اس راہ کی طرف راغب کرتی ہے. حضرات صحابہ اکرام سے محبت نماز کی طرف ابھارتی ہے دین کی طرف ابھارتی ہے اسلام کی طرف ابھارتی ہے. یہ محبت مسلمان کے لیے حمیت کا ذریعہ بنتی ہے. اور پھر ایک حقیقی بات کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کو دو چیزوں کا پابند کیا ہے. ایک تو وہ احکام اور فزیکل چیزیں، پریکٹیکل چیزیں، فزیکل چیزیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ان کی پابندی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں عبادات اور احکامات کی پابندی اور ادائیگی ان کے وقتوں میں ادا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے وہ محبوب بندے جنہوں نے ان عبادات پر عمل کر کے اللہ کو راضی کیا، تو اللہ اپنے بندوں کو عبادتوں کے ساتھ ساتھ ان ہستیوں سے محبت، تعلق اور ان کی اتباع کا بھی حکم دیتا ہے. یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں اپنے محبوبوں کی نماز اور ان کے عمل کا بھی اور ان کی ذات کی خصوصیات کو بھی بیان کیا ہے. تو آج ہم مختصر وقت میں چند باتیں جو ذکر کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جو بے شمار پہلو اور کمالات کے بے شمار دریچے اور دروازے آپ کی ذات مبارکہ کے اندر کھلتے ہیں، اور ایک طالب علم کو، ایک مسلمان کو دین میں مضبوط ہونے کے لیے، اسلام سے مضبوط ہونے کے لیے اور شیطان کے مکر و کیب اور دنیا کی ہوس اور نحوست سے بچنے کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیگر اور خلفاء کی محبت کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نسخہ اور ایک بہت بڑا علاج ہے اس کے لیے، کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے. اللہ نے بے بہا برکتیں، بے بہا فضائل اور بے شمار کمالات حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائے. کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء بھی اعلان بھی ہو جائے گا ہمارا سالانہ درس، جو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتا ہے، اس میں ہم تفصیلی طور پر حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات، آپ کے فضائل، اور بالخصوص آپ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اور ہم آپ کی زندگی سے کیا پیغام لے سکتے ہیں، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے کس اعتبار سے مشعل راہ ہے. انشاءاللہ ان تمام سبق کو سمجھنے کی اور بیان کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. جمعۃ المبارکہ کا وقت مختصر ہے، صرف اس میں آپ کی ذات کے بنیادی پہلو کو ذکر کیا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 9 میں حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت کو ذکر کیا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں جو سب سے بڑا کمال ہے وہ حیا ہے، حیا، شرم. اس لیے آپ کو باقاعدہ طور پر امت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جنہیں القابات کے ساتھ یاد کرتی ہے، تو جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، یہ آپ کا لقب مبارک ہے. حیا کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخ ہے. یعنی ایمان جڑ ہے اور اس کی مضبوط شاخ، اور اس کی اصل شاخ جو ہے وہ حیا ہے. محبت کے ساتھ باتوں کو سماعت فرمائیے، اور چہروں پر غصے یا کھچاؤ کا انداز نہ ہو، بڑے محبت کے ساتھ چہروں کو تازہ رکھ کر میری باتوں کو سنیے، تھوڑا پلکھے بھی جھپکیں تاکہ میں بات آسانی سے کر سکوں، کیونکہ ہم حضرت عثمانی سنیوں کی مسجد ہے، حضرت عثمان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کو شیعوں کے انداز میں نہ سنا جائے، اہل سنت کے انداز میں سنا جائے، ٹھیک ہے؟ تو چہروں پر تازگی ہونی چاہیے نا، کہ حضرت عثمان غنی کا ذکر ہو رہا ہے. ہم الحمدللہ راضی تو نہیں ہے صحابہ سے محبت کرنے والے، تو چہروں پر تازگی ہو تاکہ بیان کرنے اور سننے میں لذت آئے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بس بڑے با کمال ہیں، ایک کامل الحیا اور ایک جامع القرآن. حیا کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ حیا انسانی مینرز اور اخلاق کی وہ بنیاد ہے، جس میں حیا کا جس قدر دخل ہوگا اس سے نیکی کے کام اس قدر صادر ہوں گے. سچ بندہ حیا کی وجہ سے بولتا ہے، شجاعت اسے حیا کی وجہ سے ہی آتی ہے، سخاوت اس میں حیا ہی کی وجہ سے آتی ہے، امانت کا جذبہ اس کے اندر حیا ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف جو اس کی طبیعت بڑھتی ہے
اس کے پیچھے حیا ہی کا جذبہ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھیے کہ حسن اخلاق کی جو بنیاد ہے نا اصل, جس سے اخلاق پھوٹتے ہیں اور جس سے انسان انسان بنتا ہے اور درندگی اور شیطانیت سے بچتا ہے, وہ حیا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا اور کہا گیا کہ اذا لم تستحی فسنا مع شیطان, اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو پھر تو جو چاہے بکتا رہے, جو چاہے تو کھاتا رہے, جو چاہے تو کرتا رہے. تو جس میں حیا ہے اس میں سب کچھ ہے. حضرت علامہ علی قاری نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ مرقات کے اندر کہ الحیا کیا ہے, فرمایا حیا اس وصف کا نام ہے, اس حمیت اور غیرت کا نام ہے, حیا اس جذبات کا نام ہے, حیا اس احساس کا نام ہے, حیا شکر کے اس درجے کا نام ہے کہ ان مولا کا لا یرا کا ہی نہ نہا کا, کہ تیرا مالک تجھے وہاں پر نہ دیکھے, تجھ پر احسان کرنے والا تجھے وہاں پر نہ دیکھے جہاں پر دیکھنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو حیا جو ہے ایک جذبہ ہے, ایک احساس ہے, شکر کا احساس ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا, یہ قدر عطا فرمائی, یہ انعام عطا فرمایا. تو پھر اپنے محسن جو ہم پر احسان کرے, اپنے محسن کی طبیعت کے خلاف جانا, جس نے ہمیں احسان دیا, جس نے ہماری زندگی بچائی ہو, جس نے غربت میں ہماری مدد کی ہو, جس نے ایسی جگہ پر کہ ہم رسوا و ذلیل ہو جاتے اور ہماری عزت یہ پامال ہو جاتی, وہ درمیان میں آ کر اس نے ہماری عزتوں کو بچایا, ہمارے گھروں کو بچایا, ہماری جان کو بچایا, ہمارے اخلاق کو بچایا, ہماری قدر کو بچایا. تو وہ محسن جس نے ہم پر یہ احسان کیا ہے, تو اب ہمارے اندر جو یہ جذبہ اور احساس جاگتا ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے اس کو ٹھیس پہنچ جائے, میں ان سے نہیں ملوں گا جس سے ملنے سے یہ ناراض ہوتا ہے, میں وہ عمل نہیں کروں گا جو اس کے فرمان یا اس کی مرضی کے خلاف ہو کیونکہ یہ میرا محسن ہے. تو یہ احساس جو محسن کے لیے شکر کے طور پر پیدا ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں. جس میں حیا جس طرح ہوگی اسے یاد الہی اسی طرح. اسی لیے ہم کہ حدیث پاک میں آنا احسان, ایمان کا ایک درجہ احسان ہے. حضرت جبرائیل نے حضور سے پوچھا تھا مل احسان ہو یا رسول اللہ, حضور احسان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فہو یراک, کہ تو عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے, یعنی تیرے اندر یہ احساس موجود ہو کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت تیرے اندر نہیں ہے تو تو یہ یقین کر کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ تمام چیز کیفیات ہیں اور جذبات ہیں. ہماری نمازیں کیفیات سے جڑی ہوئی ہیں, ہمارا ایمان جذبات سے جڑا ہوا ہے, ہماری عبادات, ہماری ٹوپی, ہماری پگڑی, ہماری نماز یہ احساس سے جڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیے کیا چیز ہے ہمیں جو ماں کے احترام پر ابھارتی ہے؟ ہمارے اندر ایسا کیا کمال ہے جو باپ کی عزت کی طرف ابھارتا ہے؟ ہمارے اندر ایسا کیا کمال ہے, ایسی کیا چیز ہمارے اندر ہے کہ جو بچوں پر شفقت پر ابھارتی ہے؟ تو پتا چلا اس کا حق ہمیں یاد رہتا ہے, اس کا احسان ہمیں یاد رہتا ہے, تو ایک صفت ہمارے اندر ہے, ایک ایسا احساس ہمارے اندر ہے جو اس کی حق کی ادائیگی کے لیے, اس کے احترام کے لیے, اس کی توقیر کے لیے اور اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمارے اندر وہ احساس ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اس کے لیے اظہار محبت کریں. تو وہ احساس حیا ہے, وہ احساس اصل میں حیا ہے. جب تک ہم ان فلسفوں کو نہیں سمجھیں گے نماز سمجھ میں نہیں آئے گی ہمیں, بس ایسے آئے جھک گئے اڑ گئے چلے گئے. اس کی کیفیات اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم اندر کی چیز کو یوٹیلائز کریں گے اور اپنے اندر سے باہر کی چیز کو اور لفظ اللہ اکبر کو ہم اندر سے قبول کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے ملنے کے شوق کو ہم اندر سے قبول کرنے. اس لیے ظاہر سی بات ہے, دیکھیے ایک ہوتی ہے رسم اور ایک ہوتی ہے عبادت. رسم کہتے ہیں کسی کام کو خواہ مخواہ ریپیٹ کرتے رہنا, جبکہ عبادت میں بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں, سال میں 1 دفعہ قربانی دیتے ہیں, صاحب نصاب جو ہے کہ وہ زکات ادا کرتا ہے, مال استطاعت والا حج دیتا ہے. تو ریپیٹ تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے, رسم بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں ریپیٹ ہوتی ہے, لیکن عبادت اور ہے رسم اور ہے. رسم عربی زبان میں لکیر کو کہتے ہیں جس کی جماعتی رسوم نقش و عربی زبان میں جب آپ کسی فریم کو دیکھتے ہیں نا فریم کے نقش و نگار کو اہل عرب رسوم کہتے ہیں جس طرح آپ اردو میں کہتے ہیں رسم الخط کہ آپ ذرا اپنا رسم الخط بتائیے یعنی آپ مجھے ذرا لکھ کر دکھائیے آپ کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے تو آپ نے جو لکھا اور جو کاغذ کے اوپر لکیریں بنی وہ رسم ہے جس کو آپ کہتے ہیں رسم الخط تو رسم کہتے ہیں عربی زبان میں لکیروں کو نقوش کو وہ نقوش اس وقت تک خوبصورت نہیں لگتے جب تک اس کے اندر رنگ نہ پرویا جائے اس کو مکمل طور پر ڈیزائن کے سانچے میں نہ لایا جائے صرف کاپی کے اوپر اس طرح کی لکیریں پھیر دینا وہ خوبصورتی کا باعث نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو ترتیب کے ساتھ جس طرح لکیر کھینچنے کا حق ہے جس طرح اس چیز کو لکھنے کا حق ہے مکمل خطاطی کے ساتھ جب لکھا جاتا ہے تو دور سے گزرنے والے آدمی کی بھی توجہ اس فریم کی طرف اس لکھے ہوئے نقوش کی طرف رک جاتی ہے اور لکیریں تو دیوار پر یا کاغذ پر کھینچی ہوئی بہت ساری ہوتی ہے لیکن جو طریقے اور سلیقے اور فن کے مطابق کھینچی جاتی ہے تو اس پر طبیعت بندے کی جا کر رک جاتی ہے اور بندہ دیکھ کر ہائے ہائے کر رہا ہوتا ہے ان لکیروں کے ذریعے مضمون کی قدر اور بڑھ جاتی ہے ان نقوش کو ترتیب سے لکھنے کی وجہ سے اس کے مفہوم اس کا مقصد اس کے پیغام کی قدر اور بڑھ جاتی ہے لیکن پیغام قدر والا ہو اور لکھائی درست نہ ہو کیونکہ پیغام کا ترجمان اور پیغام کی دلیل وہ رسوم ہوتے ہیں وہ لکھائی ہوتی ہے اگر وہ رسوم کتابت کے اعتبار سے صحیح درج نہ کیے جائیں تو پیغام دب کے رہ جاتا ہے لیکن اگر پیغام کے مطابق رسم الخط بھی زوردار ہو اس میں رنگ بھی خوبصورت پورے گئے ہوں اور لکھنے کا انداز بھی کسی بہترین خطاط اور پینٹر کا ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر صرف اس لکیروں پر نہیں ہوگی اس کے پیچھے فلسفے کی طرف چلی جائے گی اس کے مقصود کی طرف چلی جائے گی اس کے مفہوم کی طرف چلی جائے گی بالکل یہی ہے عبادت اور رسم عبادت ہے وہ پیغام اور نماز ہے وہ رسم یہ رسم نماز نقوش ہے اس عبادت یاد الہی کی یہ لکیریں ہیں یہ ایکسرسائز ہیں یاد الہی کی اگر ان ایکسرسائزوں میں یاد الہی کا رنگ نظر نہ آئے تو یہ صرف اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور اگر یہ یاد الہیوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے تو پھر یہ بیٹھنا اٹھنا نہیں ہوتا ہے یہ رب کے حضور پہنچنا ہوتا ہے حدیث پاک کے اندر آیا کہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو آپ دیکھیں ایک سجدہ یعنی سجدے کی کیفیت ایک ایسی لکیر ہے کاغذ کے اوپر ہماری زندگی ہمارے اخلاق پر ایک ایسی لکیر ہے اگر اس میں مقصد جو پیچھے چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے تو پھر وہ جھکنا جھکنا نہ ہوا بلکہ معراج ہو گیا اور صرف اگر وہ محض ایک لکیر رہے جس کو ہم لکھنا نہ جانتے ہو اس کو ادا کرنا نہ جانتے ہو اور اس کو ہم عبادتوں کے اوپر نقش بنا دیں اور اس سے جو اکثر مقصود ہے یاد الہی کا وہ اس پر غالب طور پر نظر نہ آئے تو پھر وہ ایک رسم رہ جاتی ہے تو اس لیے حضرت بلا حضرت اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کی گئی تھی کہ رہ گئی رسم اذان بہت پیاری بات کی حالانکہ اذان تو عبادت ہے لیکن وہ اس کو رسم کہہ رہے ہیں بڑی بنیادی فلسفہ وہ لا رہے ہیں یہاں پر کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یعنی اذانیں تو رہ گئی وہ کیفیات مر گئی لاؤڈ اسپیکر بہت خوبصورت آ گئے مؤذن کی آواز بڑی حسین ہو گئی دور تک پہنچانے کا انداز بن گیا اسپیکر امپلیفائر کی جدت کے اعتبار سے ساؤنڈ اور ایکو میں گونج بڑی پیدا ہو گئی لیکن وہ محض ایک شور اور آواز رہ گئی جو پیغام تھا جو مقصود تھا جو بلاوا تھا جس کی آواز تھی جس کا پیغام تھا جو احساس ہم تک آ رہا تھا وہ مر گیا ختم ہو گیا تو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی ہم آواز کی تعریف کرتے چلے گئے لیکن پیغام ہماری نظر میں نہ رہا ہم لاؤڈ اسپیکروں کی تعریف کرتے رہ گئے پیغام نظر میں نہ رہا ہم اسپیکر اور ایمپلیفائر کے شور میں رہ گئے لیکن پیغام نہ رہا تو یہ رسم رسم اس کو کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت کہ جس کے پیچھے جذبہ نہ ہو کہ وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اور عبادت کہتے ہیں ایسے کو کہ وہ ایسی رسم جو اپنے پیچھے جذبہ رکھتی ہو تحریک رکھتی ہو کس وجہ سے وہ کام کیا گیا کس کے لیے کیا گیا کس کے لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم نے وضو کس کے لیے کیا بس سب منہ دھو رہے تھے ہم نے بھی منہ دھو لیا جمعے کے لیے آ رہے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے سب آ رہے تھے میں بھی آ گیا آپ بھی آ گئے سب نے جوتے باہر اتارے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس کے احترام میں اتارے آپ نے اتارے تو میں نے بھی اتار دیا سب آ کر لائن میں کھڑے ہو گئے صف میں کھڑے ہو گئے
موبائل بھی کھلے ہوئے ہیں, لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے ہیں, ادھر ادھر پھر رہے ہیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہم کس کے پاس آئے ہوئے ہیں. اگر ایک کونسلر کے دفتر میں جاتے ہیں تو پھر ٹائی اور کوٹ پینٹ لگا کر بالکل صحیح ہو کر وہاں پر حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم کس کے پاس آئیں. مسجد میں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہم کس کے پاس آئیں, کپڑے سے بدبو کے بھپکے نکل رہے ہوتے ہیں, داڑھی بکھری ہوئی ہوتی ہے, پگڑیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں, ٹوپی سروں پر نہیں ہوتی ہے, ٹوپی وہ بھی تو مسجد کی پلاسٹک کی ہوتی ہے, لیکن ہم یہ ٹوپی پہن کر باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم پتا ہے ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں. لیکن مسجد میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں, تو گھٹیا چیز استعمال کر کے خدا کے سامنے آ جائیں, کیونکہ ہمیں خدا یاد ہی نہیں ہے. اس لیے عبادت مجھ پر اور آپ پر اپنا اثر نہیں چھوڑتی, کیونکہ یہ صرف رسمیں ہیں, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت اس وقت بنتی ہے جب پیچھے سے جذبہ اس کے ساتھ. میں آپ کو تلقین نہیں کر رہا, اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں, اور آپ میری بات نہیں سن رہے, آپ اپنے آپ سے سن رہے ہیں, کیونکہ ہم عثمان غنی کامل الحیا اس شخصیت کو سننے کے لیے آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے فطرت اور اخلاق کا مکمل مجسمہ بنایا تھا. ہمارے لیے ابھی دین سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا. جس کو دین کوئی کہے, لوگ ہم سے کہتے ہیں شاہ صاحب دین بڑا مشکل ہے, میں نے کہا تھا ابو بکر کو پڑھ لو, دین سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. کہتے دین بڑا مشکل ہے, میں نے کہا سرکار مولا مرتضیٰ کو پڑھ لو, سرکار عثمان غنی کو پڑھ لو, آپ کو تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ایک جگہ نظر آ جائے گی, تو دین آپ کے سامنے بالکل چلتا پھرتا نظر آئے گا. اور یہ وہ دین ہے, ایک قرآن آپ کو کاغذ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک قرآن آپ کو ابو بکر کی طبیعت میں نظر آئے گا, وہی قرآن اپنی اصل شکل میں فاروق اعظم کی شکل میں نظر آئے گا. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. یعنی اہل ایمان یہ صحابہ کی ذات وہ ہے کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. حقیقت میں قرآن کیا؟ قاری بمانہ تھیوری, اور حقیقت میں قرآن پریکٹیکل, یہ دونوں جگہ جہاں پر جمع ہوتی ہے وہ خلفاء راشدین ہے. کوئی بچہ یہ کہے کہ قرآن میں کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا حضرت عثمان غنی کی پوری زندگی پڑھ لو یہی قرآن تھا, حضرت عمر کی زندگی پڑھ لو یہی قرآن تھا, کیا حکم تھا, کس طرح ادا کرنا تھا, اس ادائی کے پیچھے آیات کون سی تھی, قانون کون سا تھا, اس قانون کا چلن کیا تھا, ادائیگی کیا تھی. تو یہ ایسی شخصیات ہے, اس لیے قرآن نے فرمایا والسابقون الاولون, اللہ اکبر, من المہاجرین والانصار, حبیب تیری امت میں وہ سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے, بے لوس دنیا کو لات مار کر میری طرف بڑھنے والے, اپنی پراپرٹیاں اپنی جائیدادیں اپنے خاندانوں کو پاؤں تلے روند کر میری رضا کی طرف آنے والے, سبقت کرنے والے ایمان میں, وہ مہاجر انصار. کہ جب اسلام کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ چراغ روشن کیا جائے, تیل خریدا جائے, اس وقت ابو بکر اپنا سارا گھر لے کر آ رہے ہیں, اس وقت صحابہ کرام اپنے رشتے داروں کی گردنیں لا کر سرکار کے قدموں میں پیش کریں گے, حضور یہ آپ کے خلاف بکواس کرتا تھا, اس کی گردن اس لیے اتاری تاکہ ہم بتا دیں کہ پیار ہمیں اللہ رسول سے, اس کے بعد رشتے داروں سے, اور رشتے داروں سے بھی ہمیں پیار ہے لیکن آپ کی وجہ سے, اصل آپ آئینہ ذات الہی ہیں, جس کی تصویر آپ کی ذات میں چمکے گی وہی ہمارا رشتے دار بن جائے گا. یہ وہ کمال ایمان تھا, اس کو اقبال نے کہا, اور بڑے آسان انداز میں ہمیں دین سمجھا دیا انہوں نے, اور بڑے سمجھدار شخص تھے حضرت اقبال, اور وہ کہہ گئے کہ قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. یعنی کہ قرآن کو آپ عملی جامع میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان کو دیکھیں, حضرت مولا مرتضیٰ کو دیکھیں, حضرت ابو بکر کو دیکھیں. لوگ کہتے ہیں یہ بار بار ان کا یوم منانے کی کیا ضرورت ہے, میں نے کہا یہ تو زندہ دلوں لوگوں کی بات ہے, جو بندہ مردہ ہو چکا ہو, لبرل دنیا کی لعنت میں شکار ہو چکا ہو, یہودیوں کے ٹکڑوں کے اور ان کے نیشنلٹی کی پرواہ میں وہ پڑ چکا ہو, اس کی یہ راہ نہیں ہے, یہ راہ تو ان کی ہے جو اپنی منزل آخرت کو تصور کرتے ہیں. جو دنیا کا دل دادا ہو چکا ہو اسے ابو بکر صدیق کا روشن چہرہ کیسے نظر آ سکتا ہے, وہ جہاں کے ترجمان ہیں, وہ جہاں کے امام ہیں, وہ جہاں کام آئیں گے, جس کو وہاں کا انتظار ہوگا تو وہ ان کے لیے پریکٹیکل طور پر ان کی سیرت کو پڑھے گا. یہ ضرورت پڑتی ہے ان شخصیات کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی میرے دوستوں بزرگوں. تو حضرت میں بات آخر میں ختم کرتے ہوئے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے جب پیچھے نیت ہوتی ہے, نیت ہی وہ جذبہ ہے. توجہ سے سنیے, اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت سے, میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے, مولوی صاحب کب تقریر ختم کریں گے اور خطبہ ہو جائے گا, تو ایسی بات ایسی نہ کی جائے, بلکہ اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہے کہ دین ہم سنیں اور ہم سمجھیں. دین کو بیان کرنا بھی بڑی ہمت کی بات ہے اور سننا بھی بڑی ہمت کی بات ہے. میں تو کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں, کیونکہ بولنے کا کام ہے,
بولنے کے ساتھ عمل بھی لازم ہے. انبیاء اکرام واقعی میں نبی ہوتے ہیں جن کو اللہ ظرف بڑھا دیتا ہے. ان کا مقصود کسی سے سننا نہیں ہوتا, بیان کرنا ہوتا ہے, اور جس میں حوصلہ ہوتا ہے اور ادعو الی سبیل ربک کا جذبہ ہوتا ہے وہی اچھے مبلغ ثابت ہوتے ہیں, اور وہی اچھے لسنر اور سامعین ثابت ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ نہیں ہو رہا سامنے بیٹھا کون ہے, ان کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں. اور بولنے والے کا مقصود بھی یہ نہ ہو کہ سامنے بیٹھا کون ہے, بلکہ مقصود یہ ہو کہ بندہ اپنی اصلاح کی بات کر رہا ہے. عبادت میرے دوستو جب بنتی ہے اور ہمارے اندر تبدیلی جب لاتی ہے کہ جب ہمیں پتا ہو کہ ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, تو یہ جذبہ جب سامنے آتا ہے تو وہ ان رسموں کو عبادت بناتا ہے, اور اس جذبے کو ابھارنے والی جو چیز ہے وہ حیا ہے. اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا وصف حیا تھا, اور اخلاق کے ماہرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک قوت ہے. بڑی توجہ کے ساتھ یہ جملے سنیے, اور یہ پریکٹیکل آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے, میں اور آپ اس سے سیکھ رہے ہیں. انسان احساس اور جذبات کا نام ہے, کپڑوں کا نام نہیں. اصل میں کپڑے اگر اس کے بڑے پرانے بھی ہوں لیکن اس کے احساس اچھے ہوں تو بادشاہوں سے زیادہ اپنے کپڑوں پر قدر رکھتا ہے, لیکن اترے بڑی گاڑیوں سے مہنگا کپڑا پہنا ہو لیکن اس میں احساس کسی کا نہ ہو تو میرے خیال میں میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ اس کو انسان کہا بھی جا سکتا ہے. تو انسان جذبات کے ساتھ ہے, احساس کے ساتھ. جس طرح ابھی 14 اگست گزرا ہے اس میں ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کے مسجد میں کہہ رہے تھے آئیے پرچم کشائی کریں. ظہر کی نماز میں نے پڑھائی, ہمارے نمازی ایسے بھاگ رہے تھے جیسے ابھی ان کا بٹوا اور موبائل کوئی لے لے گا. ہاں ہاں, ابھی ظہر کی نماز میں ہم نے اعلان کیا کہ ذرا رکھیے گا, آپ کے محلے میں پرچم کشائی ہوگی اور آپ کے جذبوں کی تکمیل ہوگی. میں نے ظہر پڑھا کے پیچھے دیکھا تو لوگ بھاگ رہے ہیں, ایسے بھاگ رہے تھے کہ جس طرح دروازہ بند کر ابھی ان کے موبائل اور پیسوں کو لوٹا جائے گا. ہائے ہائے ہائے, اگر جذبوں کی تکمیل نہ ہو تو پھر یہ نمازیں بھی باقی نہیں رہتی. کچھ ہمیں ایکٹیویٹیز اپنے جذبوں کو زندہ رکھنے کی بھی کرنی چاہیے, احساس کی بھی کرنی چاہیے. نہیں شاہ صاحب قربانی کے دن ہے, میں نے کہا ایک گائے کاٹی وہ تم نے بڑے اللہ اللہ کر کے اور ایک گھنٹے میں اس کو نپٹا دیا, 3 دن تک اب بستر ہی توڑتے رہو گے, تھوڑا باہر نکلو, اس قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے روڑوں پر آؤ, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ, اسلام زندہ باد کے نعرے لگاؤ, کشمیر بنے گا پاکستان. اس احساس اور ہمدردی ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کے لیے ایک بدن کی طرح ہے. حضور نے فرمایا بدن کے ایک حصے پر اگر زخم لگتا ہے تو پورا بدن اس کے احساس کو پاتا ہے. مسلمان اپنی تجوریاں بھرنا, اپنی گائیں بھر کر اس کو اپنے ڈیفریزر کے اندر غرق کر دینا ہے, اور پھر جناب کسی کا اس کا نام تو نہیں ہے. اللہ کو تو اللہ کی بارگاہ میں, حضور نے فرما دیا اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے, نیت پہنچتی ہے جذبہ پہنچتا ہے, نیت پہنچتی ہے جذبہ. ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا ہے, اپنے گھروں پر جھنڈا لگا لیجئے گا, ہم تو تباہ ہو رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اچھا جذبہ دے کر جائیں ہم, لیکن ایسے بھاگتے ہیں مسجدوں سے. سلام کے لیے 2 شعر ہوتا تو بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں, باہر جا کے سگریٹ پی رہے ہوں گے, گٹکے کھا رہے ہوں گے, کھڑے ہوں گے. بھائی سلام پڑھ لو, عشق رسول کا کچھ جذبہ جگہ جاگ جائے گا. ایک ہی شعر پڑھ لیتے ہیں آئیے, کچھ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. نہیں نہیں, بس بھاگنا باہر جا کر. آپ نے کون سا اس وقت نوکری پر جانا ہے, نوکری پر بھی آپ نے 10 منٹ لیٹ ہی جانا ہوتا ہے, اتنے تو پنچوئل آپ بھی نہیں ہیں. تو یہ میں تنقید نہیں کر رہا لیکن کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا تھوڑا حصہ نکالنا چاہیے تاکہ ہم اپنے جذبوں کو زندہ رکھ سکیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ کتنا بڑا مقام تھا آپ کا. حضرت عائشہ میری ماں کہتی کہ حضور تشریف فرما تھے, مستجیان فی بیتی, لیٹے ہوئے تو حضور اپنے بستر پر, کاشفن ان فخذی ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فخذ ہے یعنی جس کو ران کہتے ہیں, اس کے اوپر کا کپڑا, مثال کے طور پر تہبند شریف آپ نے پہنی ہے لیکن اوپر جو کرتا ہے, کرتا مبارک اوپر آیا ہوا ہے, یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی ران برہانہ نظر آ رہی ہے. کاشفن فخذی کا معنی یہ ہے کہ عموماً جس طرح کے ہم اپنے شلوار کے اوپر قمیض کو لٹکا دیتے ہیں, پجاموں کے اوپر جبوں کو لٹکاتے ہیں, تو سرکار اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس کو الفاظ ظاہر میں کہتے ہیں بلا تکلف بیٹھنا, حالانکہ یہ لفظ موضوع نہیں ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا. تو آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر سے کرتا اٹھا ہوا تھا, یعنی تہبند مبارک ہے, کرتا اٹھا ہوا تھا, اور سرکار اپنے دونوں یاروں ابوبکر عمر سے ایسی بات کر رہے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ کہتے ہیں فستا ادن ابو بکر, سرکار لیٹے ہوئے تھے, انداز سمجھ گیا, حضرت ابو بکر نے دروازے پر دستک دی, فاذن لہ, حضور نے اجازت دی آئیے, وہ اعلیٰ تلک الحال, سرکار اٹھ کے نہیں بیٹھے, اسی طرح لیٹے رہے ہوئے. ابو بکر آئے, سرکار سے ہاتھ ملا, سرکار نے بٹھا دیا. فتحدث، حضور بات کرنے لگے جیسی بات چل رہی تھی. ثم استذن عمر، پھر حضرت فاروق اعظم آئے، فاذن له، اجازت دی گئی، آئے وہ، وہ وکذلک، حضور اسی طرح بیٹھے رہے، یعنی کپڑا مبارک، دامن جو تھا وہ آدھا آپ کے گھٹنوں سے اوپر تھا، تہبند مبارک جس طرح تھی وہ اسی طرح ہے. ثم استاذن عثمان، دروازے پر دستک دی گئی، پوچھا گیا، میری ماں سیدہ عائشہ کہتی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہ عثمان. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصبا وصوی ثیابہ، سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کرتے کو سیدھا کر دیا. فلما خرج، جب سب تینوں چلے گئے بات کر کے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں سیدہ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، دخل ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالی، ثم دخل عمر فلم تحتش ولم تبالی. حضور جب میرے والد ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اپنے بدن کو نہیں سمیٹا، اسی طرح جس طبیعت میں تھے، یہی آپ نے حضرت عمر کے لیے کیا. لیکن ثم دخل عثمان، جیسے عثمان آئے، فجلست وسویت ثیابک، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو آپ نے درست کر لیا. فقال، حضور نے شاہ فرمایا، الا اے عائشہ، الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور حیا کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی. داماد ایسے نہیں بنائے جاتے، داماد کے لیے لڑکی کا باپ لڑکے میں بڑی حیا کو دیکھتا ہے، شرم کو دیکھتا ہے، اور رسول اللہ کی حیا سب سے بڑی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، سرکار کی حیا ایسے جیسے کنواری لڑکی نہ شرمائے، ایسی اللہ نے شرم حضور کو عطا فرمائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا سب سے زیادہ، اور حضور نے اپنی دو بیٹیوں کے لیے، یہ کے بعد دگرے جسے داماد چنا وہ حضرت عثمان تھے. جب دوسری شہزادی بھی انتقال کر گئی، حضرت عثمان رونے لگے، سرکار تشریف لائے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرما، کیوں روتا ہے؟ فرما، حضور میرا آپ سے سحر کا رشتہ تھا، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، یعنی سسرالی رشتہ تھا. اور حدیث پاک ہے کہ ہر رشتہ قیامت کے دن کٹ جائے گا، کل سبب و نسب یوم القیامت ينقطع، ہر رشتہ قیامت کے دن کٹ جائے گا، کوئی کسی کے فائدے نہیں آئے گا، الا حسبی و نسبی، یہاں تک کہ حضور نے فرما، میرے سسرالی رشتے اور میرے خون کا رشتہ قیامت کے دن کام آئے گا. تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا، تو سرکار نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، غم نہ کر، تو تو اتنا پارسا ہے کہ رب مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو یہ کے بعد دیگرے میں عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا. اللہ رب العالمین حضرت عثمان کی حیا و شرم کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جل والا ہماری اولادوں کو اس کا حصہ عطا فرمائے. عبادت میں ہمیں حیا عطا فرمائے، جذبہ ہمیں عطا فرمائے، نمازوں کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے، تلاوت قرآن کا جذبہ عطا فرمائے، کسی غریب کی مدد کا جذبہ عطا فرمائے، عشق رسول کا جذبہ عطا فرمائے، کسی محسن کے احسان کے شکرانے کا جذبہ عطا فرمائے. وطن عزیز گزرا ہے، جشن آزادی کا دن گزرا ہے، بہت بڑی نعمت تھی، اللہ رب العالمین اس پر اظہار کا جذبہ عطا فرمائے. کچھ نہ ہو، ایک بیج لگا دیا جائے، نعرہ کوئی ایک ہاتھ اٹھا کر لگا دیا جائے، اپنے احساس کو، کیونکہ بندہ جب تک اپنے آپ کو جذبات میں رکھتا ہے تو فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے، جہاں جذبات ڈیلیور نہیں کرتا تو درندوں کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہمیں انسانی درندگی سے بچاتے ہوئے، انسان میں جو اللہ نے قوت ملکی اور پاکیزہ جذبات رکھے ہیں وہ عشق رسول کی صورت میں ہے، وہ محبت صحابہ، محبت آل رسول کی صورت میں ہے، دین اور نماز اور عبادت کی صورت میں ہے. بربلا اپنے چہروں سے اس کا تاثر ظاہر کرنے کی، اپنے لباس سے اس کا تاثر ظاہر کرنے کی، اپنے بدن کے ذریعے اس کی کوشش کرنے کی. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.